طرح شریعت و طریقت.
بمبے سٹی کے چیف قاضی مولانا مولوی حافظ قاری محمد حفیظ الرحمان صاحب اور آج کے جلسے کے صدر صدر جلسہ جناب غلام مختار احمد صاحب، آج کے خصوصی مقرر جناب ناظم الدین صاحب، بزرگوں اور دوستوں، آج ہمارا انٹرنیشنل صوفی سینٹر کا 18واں ماہانہ جلسہ ہے. اس جلسے کی خصوصی بات یہ ہے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل صوفی سینٹر کے تحت انگریزی میں دو ماہ رسالہ صوفی ورلڈ نام سے اشاعت ہوتا رہا ہے. بہت سارے ہمارے ممبران اور ہمارے ہمدردوں کا جو ہے سے مشورے وصول ہوئے اور ان کی خواہش تھی کہ اردو میں بھی اس کا ایک پرچار جاری کیا جائے تاکہ عام مومنوں کو، مسلمانوں کو اسے جو ہے فائدہ پہنچ سکے. جو انگریزی جو انگریزی دان کے لیے انگریزی پرچا ہے لیکن دوسروں کے لیے جو ہے اردو پرچے کی خاص ضرورت تھی، لہذا اس مہینے میں دو ماہ رسالہ انوار الصوفیہ نام سے ہم جاری کر رہے ہوں. ویسے یہ رسالہ جو ہے گزشتہ ماہ جاری ہونا چاہیے تھا لیکن کچھ وجوہات سے جو ہے وقت پر وہ پرنٹ نہیں ہو سکا. اس مرتبہ جو ہے انگریزی کا 8واں رسالہ اور اردو کا پہلا رسالہ دونوں ساتھ میں یہ بار شائع کیے ہیں. آئندہ پہ جو ہے صرف اردو کا رسالہ آئے گا، تو ایک مہینہ اردو کا آئے گا، ایک مہینہ انگریزی کا آئے گا، اس طرح سے شروع ہو جائے گا. تو میں سب سے پہلے جناب ہمارے حافظ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت قرآن سنائیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم.
جناب مقدر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نعت سنائیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك الصلاة والسلام عليكم يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر. کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر. لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یہ وری پر سبز گنبد دیکھ کر ہے مقدر یاوری پر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ تو جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر پھر نہ تو جھومے سناگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ مسجد نبوی پہ پہنچے مرحبا صلی اللہ ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر ہو گیا جاری زباں پر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہوں یا نبی آپ سے بس آپ ہی کو مانگتا ہوں یا نبی آپ کا ادنا سناگر سبز گنبد دیکھ کر آپ کا ادنا سناگر سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر آ گئے عطار تجھ کو ایک نبی نہ ہو سکا آ گئے عطار تجھ کو ایک نبی نہ ہو سکا جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر جان کر دیتا نچھاور سبز گنبد دیکھ کر لکھ رہا ہوں نعت سرور سبز گنبد دیکھ کر کیف تاری ہے قلم پر سبز گنبد دیکھ کر
سلام سید صاحب جو ہیں ابھی گل پوشی کریں گے ابھی جو ہے انوار الصوفی رسالے کا جو ہے ابھی رسم اجرا ادا کیا جائے گا کرتا ہوں کہ وہ اپنی تقریر کر ساجد
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین، قابل قدر بزرگ اور دوست و شفیق ساتھی ہو، یہ انٹرنیشنل مجلس صوفیہ کا ماہانہ اجلاس ہے جس میں شرکت کے لیے بڑی خوشی، بڑی مسرت و شادمانی محسوس کر رہا ہوں. اور آج یہ انوار الصوفیہ کا رسالہ دو ماہی اس کا اجرا بھی کیا گیا، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ جہاں انگریزی کا تھا وہاں اردو میں بھی عام لوگ پڑھ سکتے ہیں اس کو. مجلس صوفیہ کا انعقاد حضرت محترم مولانا الکرم پیر طریقت الحاج علامہ انور حسین صاحب حسینی قادری مرحوم مادامت اللیالی نے مجھے اس کے لیے مدعو کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ اس مجلس صوفیہ کے اندر، صوفیہ سینٹر میں آپ کو تشریف لانا ہے. میں نے ان سے عرض کیا کہ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا، دیار حبیب جا کر بارگاہ رسالت میں آپ کا سلام اور مجلس صوفیہ سینٹر کا دعا گو رہوں گا وہاں جا کے مدینہ طیبہ میں، اور مقام ابراہیم پر مزلفہ، منا، عرفات کے میدان پہ باب رحمت، جبل رحمت پر دعائیں خصوصی کروں گا اس کے لیے تاکہ یہ پھلے پھولے مجلس صوفیہ سینٹر ہمارا، اور اس کی تعلیمات عام فہم ہو. جیسے اس کا نام ہے صوفیہ، صوفی کے معنی قلب اور دماغ دونوں صاف ہو، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، ذکر و فکر، مراقبہ، اور اس کے ساتھ میں دل دماغ میں تزکیہ نفس اور روحانی عرفانی ایقانی علم و عمل قلب و دماغ میں رہے، اس کو صوفیہ کہتے ہیں. دل دماغ صاف ہو. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات تشریف لائے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندگی رہے گی، جب بنگلور حاضر ہوں گا، تو آپ کے صوفیہ سینٹر میں انشاءاللہ تعالی شرکت کروں گا، اور اس کے لیے جو بھی مجھ سے ہو سکے گا میری خدمات آپ کے لیے حاضر ہیں. ابھی آپ کے سامنے مقرر بے مثال خطیب نوجوان، خطیب شہید حضرت علامہ الشاہ صوفی محمد ناظم الدین صاحب ہمارے قادری بہاری، خطیب امام مسجد اعظم بنگلور، آپ سے خطاب نایاب فرمانے کے لیے تشریف لائے ہیں اور خصوصی مقرر ہیں، ان سے آپ خطاب نایاب سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد میں حضرت محترم مولانا الکرم علامہ شاہ محمد غلام مختار احمد صاحب قادری، خطیب و امام توکل مستان شاہ علیہ رحمت، خطیب و امام مسجد کمبل پوش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں امام و خطیب ہیں، ان سے بھی آپ خطاب نایاب سماعت فرمائیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ من کانا نبی و آدم و بین الماء والطین وعلى آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والآمنين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان عظمتي حبيبه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفينا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاه وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. محترم حضرات، چند منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، مختصر سا بیان کر کے میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور ان کا احسان ہے کہ اس نے آپ کو اور ہمیں آج کی اس نورانی محفل میں شرکت کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. حضرات، آج کی اس پرفتن دور میں جہاں ہر چار طرف لوگ دلوں سے اولیاء کرام کی عقیدت و محبت نکالنے کے لیے ہر طرح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، دلوں سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکالنے کے لیے ہر طرح کوشش میں لگے ہوئے ہیں، ایسے وقت میں اولیاء کرام کی عظمت اور ان کی خدمات اور ان کی کرامات اور مذہب اسلام پر، دین اسلام پر ان کی خدمات کی وجہ سے ان کے احسانات ظاہر کرنے کے لیے آپ کی یہ تنظیم انٹرنیشنل صوفی سینٹر کی طرف سے جو یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، الحمدللہ آپ جملہ احباب قابل مبارکباد ہیں. یقیناً اولیاء کرام ایسے محافل میں اولیاء کرام کی شان میں اگر کچھ باتیں کی جائے تو لا محالہ فطرت انسان کے مطابق دل ایسے روحانی شخصیت کی طرف مائل ہوتا ہے اور آدمی ان سے عقیدت و محبت کرنے لگتے ہیں. حضرات، جبکہ پوری دنیا میں لوگ اولیاء کرام کی عقیدت و محبت نکالنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ وہ جس قدر کوشش کرتے ہیں اس قدر ہی زیادہ سے زیادہ لوگ اولیاء کرام کے گرویدہ، عاشق اور معتقد بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ دیکھیے، آج کا یہ دین جو ہے 25 سفر المظفر کا دن ہے. آج مجتہد اور مجدد دین و ملت سیدنا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ رضوان کا عرس ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس موقع پر ہزاروں میں نہیں لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند وہاں شریک ہوئے ہیں اور پھر اپنے اپنے انداز میں بارگاہ رضا میں خراج عقیدت بھی پیش کر رہے ہیں. لوگ روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مزارات میں لوگوں کی حاضری کا یہ عالم پہلے ہزاروں میں تو اب لاکھوں کے عالم میں ہے. اندازہ لگائیے کہ لوگ چاہے کتنی بھی کوشش کر لیں، یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے اور یہ حقانیت کی دلیل ہے اور اولیاء کرام کی روحانیت کی یہ بے حد عظیم کرامت ہے کہ لوگوں کو وہ اپنے آپ اپنے طرف متوجہ اور کھینچ ہی رہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے اس دنیا کو پیدا کیا، پھر اس کو طرح طرح سے سجایا، پھر انسانوں کو اس میں آباد فرمایا. اللہ تبارک و تعالی عظیم قدرت والا ہے, ان کی قدرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے قدرت کاملہ ہی کے تحت زمین و آسمان, چاند سورج, غرض کے کم و بیش 18,000 مخلوقات کو وجود بخشا. اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ان بددین اور گمراہ اور بگڑے ہوئے انسانوں کی اصلاح پروردگار عالم خود کر سکتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی اس عظیم کام کے لیے انبیاء کرام رسولان اعظم کو مبعوث فرمایا. انبیاء کرام رسولان اعظم دنیا میں تشریف لائے, ظاہری اور باطنی لوگوں کی اصلاح فرماتے رہے, راہ ہدایت بتاتے رہے, نجات کا راستہ دکھاتے رہے. سب سے اخیر میں آپ کے اور ہمارے آقا جناب احمدی مصطفیٰ محمد عربی روحی فدا رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج آپ کے سر رکھا, اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 63 سالہ حیات ظاہری کی عمر میں دنیا کی نگاہوں سے پردہ فرما گئے. اب اس کام کو پروردگار عالم نے, اس کام کو اللہ تبارک و تعالی نے دو گروہ کے ذمہ عطا فرمایا, ایک ہے علماء کرام اور ایک گروہ ہے اولیاء کرام. علماء کرام کے ذمہ ظاہر کی اصلاح کرنا, اور اولیاء کرام کے ذمہ دلوں کی صفائی کرنا. رہتی دنیا تک یہ دونوں گروہ موجود رہیں گے, اور پھر اصلاح کا کام یہ دونوں گروہ قیامت تک انجام دیتے رہیں گے. محترم حضرات, یاد رکھنے کی بات ہے کہ عالم کا کام ہے ایمان دینا. عالم بندے کو ایمان دیتا ہے, اور اولیاء کرام سے اس ایمان کی حفاظت ہوتی ہے. نماز کے لیے کھڑا کر دینا, جسم کو پاک کر دینا, اور دیگر ارکان اور ضابطے اور شرائط کی پابندی کرا کر قبلہ رو کھڑا کر دینا ایک عالم کا کام ہے. دلوں کے اندر خلوص, ریا سے پاک, حضور قلبی وغیرہ, اور ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبولیت کروانا, یہ ایک ولی کا کام ہے. اس لیے اولیاء کرام علماء کے شاگرد ہوتے ہیں, اور علماء کرام اولیاء کرام کے بیعت ہوتے ہیں, اولیاء کرام سے بیعت ہوتے ہیں. محترم حضرات, علماء اپنے انداز میں ظاہری اعتبار سے لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں, لیکن پروردگار عالم اولیاء کرام کو وہ طاقت اور وہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ اولیاء کرام ایک نگاہ ڈال دے, نظر کرم کر دے, تو آن کے آن میں کایا پلٹ دے. نگاہ ڈال دے تو بہت بڑے سے بڑے پاپی کو ولایت میں یا ولی کامل بنا دے. معلوم ہوگا سیدنا غوث سمدانی, محبوب سبحانی, معشوق یزدانی, سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک چور چوری کرنے کی نیت سے گھسا, کچھ سامان ہاتھ نہ آیا, خالی ہاتھ واپس پلٹنے کا ارادہ کیا. سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ دیکھو جاؤ, یہ چور ہمارے گھر سے خالی ہاتھ چلا جائے, اس سے ہمارے دروازے کی بدنامی ہوگی. خادم نے عرض کی, حضور اسے کیا دیا جائے؟ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, اسے وہ چیز دے دی جائے جو دونوں جہاں میں ان کے کام آئے,
اسے یہ ہمیں کیا یاد کرے گا؟ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا جگہ کا قطب انتقال کر گیا ہے، وہاں کے لیے انہیں قطب بنا کر بھیج دیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے، آیا تھا چور چوری کرنے کی نیت سے، لیکن جب گیا تو قطب بن کے گیا۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ایک مرتبہ اور بھی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک ڈاکو کی بری نظر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے قیمتی قبا پر پڑی، اور پھر اس ارادے کے تحت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دامن میں ہاتھ ڈالا کہ اسے چھین لیا جائے۔ جو ہی وہ ڈاکو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھاما، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ خداوندی میں دعا کرنے لگے، اے مولا انہوں نے عبدالقادر کا دامن تھاما ہے، دعا کرتا ہوں مولا یہ میرا دامن قیامت تک ان کے ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اندازہ کیجیے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دامن کو تھاما تو پھر دعا اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ قیامت تک نہ چھوٹے۔ نگاہ ڈالے چور کو، ابدال بنا دیے، اللہ اکبر۔ یہ ہے اولیاء کرام کی طاقت۔ اور بھی بتایا گیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کردستان کے علاقے کے طرف گئے، جہاں پر تقریباً لاکھوں کے تعداد میں عیسائی لوگ رہتے تھے، بڑے ہی سخت وہ قوم تھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ادھر گئے دین اسلام کی تبلیغ کے غرض سے۔ جب آپ ادھر تشریف لے گئے اور مذہب اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیے، مشہور واقعہ ہے آپ جانتے ہیں، لیکن ایمان تازہ کرنے کے لیے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مذہب اسلام کی تبلیغ فرماتے ہیں۔ عیسائیوں کا سرغنہ بہت بڑے عالم غوث اعظم کے سامنے حاضر آیا اور آ کر کہنے لگا، کیا آپ امت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عالم ہیں؟ اور اگر آپ عالم ہیں تو ہم نے مسلمانوں ہی کے علماء کی زبانی یہ سنا ہے کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ آپ زندوں کے اوپر اپنے ہاتھ پھیر دیتے یا اشارہ کرتے تو مردہ جو ہے وہ زندہ ہو جایا کرتا۔ اگر آپ ولی ہیں اور آپ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم ہیں تو آپ بھی کسی مردہ کو زندہ کر دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، بتاؤ کون سے مردے کو زندہ کرو۔ لوگوں نے اشارہ کیا ایک بہت ہی پرانی قبر کی طرف، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس قبر کے پاس گئے اور جانے کے بعد جو ہے آپ نے اشارہ کیا، قبر شک ہوئی اور اس میں سے جو ہے وہ مردہ زندہ ہو کر باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا یہ بتا تو کب کا آدمی ہے اور کب تو انتقال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں حضرت سیدنا دانیال علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قوم میں سے ہوں، اسی زمانے کے ہوں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ امتحان کے لیے اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے تمہیں قبر سے باہر نکلوایا ہے، لہٰذا اب تم اندر چلے جاؤ، اگر مناسب سمجھو تو یہ بتاؤ کہ مذہب اسلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ مذہب اسلام حق ہے، جتنے بھی دنیا میں انبیاء کرام آئے تمام کے تمام نے مذہب اسلام کے بارے میں اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں خوشخبریاں دیتے رہے، وہ حق ہے۔ اتنا سنا تمام کے تمام کرد عیسائی قوم سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دست حق پرست پر توبہ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوئی اور مسلمان بن گئے۔ آپ سوچئے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ محترم حضرات، تو یہ ہے ان حضرات کی کرامتیں اور ان حضرات کی روحانیت کا یہ عالم، اور پروردگار عالم کی طرف سے انہیں دی گئی وہ قدرتیں جو دیکھا کر لوگ ان کے طرف مائل بھی ہوتے ہیں اور پھر دائرہ اسلام میں داخل بھی ہوتے ہیں۔ محترم حضرات، اولیاء کرام جن کے شان کا یہ عالم، پروردگار عالم کا ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کی۔ حضرات، تقوی، قرب خداوندی کے لیے تقوی بہت ہی ضروری ہے، بغیر تقوی کے قرب خداوندی حاصل ہو بہت مشکل والا مسئلہ ہے۔ قرب خداوندی کے لیے تقوی کا ہونا نہایت ہی ضروری، اس لیے پروردگار عالم نے اولیاء کرام کی تعریف کرتے ہوئے وضاحت کے ساتھ بیان فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کی۔ حضرات، یقیناً اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی سے تعالی سے اتنا ڈرے اور اتنا ڈرتے ہیں، اور تقوی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے لرزتے ہیں، اور پھر عالم یہ ہے کہ عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس ڈر سے کانپتے ہیں کہ کہیں میری عبادت، کہیں میری ریاضت ہے، کہیں میرے یہ اعمال صالحہ پروردگار عالم اگر نامقبول کر دے تو کیا عالم ہوگا۔ آپ سوچو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ دوم ہے، لیکن خشیت اور خوف کا عالم یہ ہے کہ عید کا دن ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازہ بند کر کے اندر زار و قطار رو رہے ہیں، لوگ دربارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ میں آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین، آج تو عید کا دن ہے، آج تو خوشی منانے کا دن ہے، لیکن کیا بات ہے، آپ خوشی منانے کے بجائے رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے لوگو، یقیناً آج عید کا دن ہے، لیکن آج وہ عید کا بھی دن ہے، آج یقیناً اس کے لیے عید ہے جن کی عبادت ہے، جن کا روزہ اور جن کے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، یقیناً آج ان کے لیے عید ہے، لیکن آج جن کے روزے اور جن کی عبادت ہے، جن کے اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ نے مردود کر دیا، قبول نہیں کیا، آج ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ اے لوگوں، میں اس لیے رو رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں کہ میرا روزہ، میری عبادتیں، میرے اعمال صالحہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہے یا مردود، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اللہ اکبر، سوچو، عمر فاروق عبادتیں ان کی قبول نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے؟ باوجود اس کے خشیت کا یہ عالم، رونے کا یہ عالم، اور پروردگار عالم سے خوف کا یہ عالم، عبادت کرنے کے بعد بھی جو ہے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں میری عبادتیں قبول ہے کہ نہیں۔ آپ جس بزرگان دین کے طرف بھی آپ نگاہ دوڑائیں گے اور ان کی زندگی کے حالات آپ دیکھیں گے، تو سب سے پہلی بات آپ کو یہی نظر آئے گی کہ وہ مجاہدہ اور ریاضت اس انداز میں کیے، اس انداز میں کیے کہ دنیا انگشتے بدندہ ہے، کہ بھلا ایک بظاہر انسان اس طرح کس طرح کر سکتا ہے؟ آپ اندازہ لگاؤ، سیدنا غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہے کہ بارہا کئے دن تک آپ بغیر کھائے پیے جنگلوں میں مجاہدہ اور ریاضتیں کرتے رہے، کبھی درخت کے پتے کھاتے رہے، کبھی بغیر پتے سے بھی، جب پتے بھی نہ ملتا یوں ہی رہتے، حال یہ ہے کہ پانی بھی کئے دنوں تک نوش نہیں فرماتے، نہیں پیتے، اور اسی عالم میں خوف خدا اور عبادت الہی میں مشغول رہا کرتی۔ یہی وجہ ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ایک مرتبہ غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پیاس نے غلبہ کیا، شدت پیاس، زبان باہر نکل رہی ہے، کئے دنوں تک مسلسل آپ پانی نہیں پیے، نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کرنے لگے، پروردگار عالم، مالک مولا، یہ تیرا بندہ پیاسا ہے، مولا آسمان سے بارش نازل فرما دے، اے مالک مولا میری پیاس بجھا دے۔ دعا کیے، فوراً دیکھتے ہی دیکھتے ابر کی صورت میں ابر ظاہر ہوئے، اور ظاہر ہونے کے فوراً بعد اس میں سے بارش برسنے لگی، پانی گرنے لگا، غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ پانی پیئے، جو ہی پانی پیئے آپ پیاس بجھائے، اس بدلی سے، اس اور سے آواز آتی ہے، اے عبد القادر جیلانی، تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ریاست کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہاری ہر عبادت کو قبول کر لیا اور ہر ناجائز چیز کو تمہارے لیے حلال کر دیا، تم جو چاہو کرو۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ جہاں ایک ولی کامل تھے، وہاں ایک بہت بڑے عالم بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ نگاہ ولایت سے سوچنے لگے، آخر سوچیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں نہیں پوری مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے محبوب ہے، ان پر نماز کبھی معاف نہیں ہوئی، رونے کا یہ عالم، رات رات بھر عبادت میں گزار دیتے، کھڑے کھڑے قیام کی حالت میں گزار دیتے، پائے مبارکہ میں ورم آ جایا کرتا، اس کے باوجود بھی ان پر نماز معاف نہیں ہوئی۔ سیدنا صدیق اکبر بھی نماز معاف نہیں ہوئی، دیگر بزرگان دین کے لیے ناجائز چیز کو حلال نہیں کیا گیا، بھلا میں کون ہوتا ہوں میرے لیے ناجائز چیز کو حلال کر دیا جائے، مجھے یہ رحمان کی بولی نہیں شیطان کی بولی نظر آتی ہے۔ فوراً دماغ ولایت نے سوچا اور زبان اقدس سے پڑھنے لگے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جتنا وہ ابر تھا دھوئے کی صورت میں تبدیل ہو کر اڑنے لگا، جاتے جاتے بھی کہنے لگا، اے عبد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے، وہ مردود اب بھی مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے اپنے رب، مجھے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے بچا لیا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بچاتا تو میرے علم کی کیا طاقت کہ میں تمہارے فریب کاری سے اور دھوکے سے بچ جاتا۔ اللہ اکبر۔ شیطان اسی موقع پر کہا تھا، اے عبد القادر جیلانی یہی حربہ آزما کر، میں نے تقریباً 70,000 عابدین کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا ہے، عبادتوں کو چھینا ہے۔ آپ سوچیے، غور کیجئے ذرا، یہ عالم عبادت کا، خشیت کا یہ عالم، شیطان یہ طرف ایمان چھننے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایمان کی حفاظت ایک بہت ہی اہم چیز ہے، اگر ایمان کی حفاظت نہ کر سکے تب تو بیکار۔ اس صورت میں ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ ولی کی صحبت اختیار کرو اور ولیوں کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس سے کیا ہوگا، تمہاری ایمان کی وہ حفاظت کریں گے، ایمان کی حفاظت کریں گے، اور ایمان کی حفاظت یہ بہت ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے دوستو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان یہ تو ہے ہی اپنی جگہ اہم، ایمان کے ساتھ ساتھ یہ تقویٰ بھی بڑی اہمیت والی چیز ہے، ہر بزرگان دین کی زندگی میں آپ کو یہ تقویٰ دیکھنے کو ملے گی، جو بھی اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھیں گے، ہر ولی کی زندگی میں آپ یہ اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے خوف خداوندی میں اور عبادت و ریاضت میں کس طرح اپنی زندگی گزارے۔ علاؤالدین صابر پاک ہندوستان ہی کے مشہور اور بڑے پرجلال ولی ہیں، دیکھیے ان کی زندگی، 12 سال تک بغیر کھائے پیے، بیٹھے بھی نہیں، سوئے بھی نہیں، کھڑے کھڑے گزار دیے 12 سال۔ حضرت علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ رکھے ہیں تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، اور پھر 12 سال تک کھڑے کھڑے گزار دیے، پھر دوسرے تاریخ اعتبار سے بتائے گا 12 سال تک پھر سیدنا علاؤالدین صابر پاک بیٹھے بیٹھے گزار دیے، عبادت و ریاضت میں گزارتے رہے، نہ کھائے نہ پیے۔ جب یہ ریاضتیں اور بندگی کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ جدھر بھی علاؤالدین صابر پاک نظر کرتے، نظر کے جلال کا یہ عالم کہ وہ چیزیں جل کر راکھ ہو جایا کرتی، اگر نگاہ آسمان کے طرف اٹھاتے اور پرندہ اڑ کے جا رہا ہوتا، آپ کی نگاہ پڑتی، فوراً پرندہ تڑپتا ہوا نیچے آتا اور مر جاتا، جل جاتا۔ اگر کسی درخت پیڑ پودے کے طرف نگاہ ڈالتے، وہ بھی فوراً جل کے راکھ ہو جایا کرتا۔ یہی علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہے، زندگی کو دیکھیے ان کی، عبادت و ریاضت کے مجسمہ نظر آتے ہیں، تصویر بنے نظر آتے ہیں، ہر وقت عبادت الہی، ہر وقت اعمال صالحہ، صبر کا عالم، اللہ اکبر کیا کہنا۔ اور پھر دنیا نے اچھی طرح دیکھا کہ یہی علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہیں جس نے اپنے جنازے کی نماز خود ہو کر خود ہی پڑھا ہے، مشہور ہے کہ حضرت شمس الدین جو آپ کے شاگرد خاص تھے، آ کر عرض کی، حضور آپ بتائیے، فنا اور بقا بولتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہے، آپ اتنا ضرور بتائیے کہ فنا کیا ہوتا ہے اور بقا کیا ہے؟ علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ سوال تو تمہارا اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جواب ابھی نہیں، کسی اور موقع پر دوں گا۔ اجمالاً یہ ہے کہ جب علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کا وقت وصال قریب آیا اور وہی مرید خاص حضرت شمس الدین قریب آئے تو آپ انہیں وصیت اور نصیحت فرمانے لگے کہ دیکھو جب میری روح نکل جائے، اور جب میری روح نکل جائے تو روم کے اندر، گھر کے اندر جہاں پر میں ہوں گا وہیں مجھے چھوڑ دینا، اور دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دینا، تم میں سے مجھے کوئی نہلانا بھی نہیں اور کفنانا بھی نہیں، اور جب تک غسل کے آثار معلوم ہوتا رہے تب تک ہرگز دروازے کی کنڈی کھولنا بھی نہیں۔ اور دوسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی، دیکھو تم میں سے کوئی میرے جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھانا۔ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آدمی آئے گا جن کے چہرے پر نقاب پڑی ہوگی، وہی آ کر جو ہے میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ وقت بھی آیا جب حضرت علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ کی روح پرواز کر گئی، مریدین کو آپ کی وصیت یاد ہے، دروازے کی کنڈی باہر سے لگا دی گئی اور آپ کے جسم اقدس جو ہے گھر کے اندر موجود ہے، جب تک غسل کے آثار معلوم ہوتا رہا، جب تک پانی چھلکتا رہا، دروازہ کھولا نہیں گیا، اور جب یہ سارے قرائن بند ہو گئے تو دروازے کی کنڈی کھول کر دیکھے تو دیکھنے والے حیرت زیادہ رہ گئے کہ سیدنا علاؤالدین صابر پاک نہلائے بھی جا چکے ہیں اور کفنائے بھی جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، نہلائے بھی جا چکے ہیں، کفنائے بھی جا چکے ہیں، اب لوگ اسی حیرت کے عالم میں، اس گھوڑ سوار کے انتظار میں ہیں، دیکھیں آنے والا آئے گا اور ہمارے پیر و مرشد کی جنازے کی نماز پڑھائے گا، انتظار میں ہیں۔ لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، اچانک دور سے غبار اٹھتا ہوا نظر آیا، دھول اڑتی ہوئی نظر آئی، لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں، آنے والا قریب آیا، سمجھ گئے یہی ہوں گے آنے والا، یہی ہے جنازے کی نماز پڑھانے والا، گھوڑے پر سوار ہے، چہرے پر نقاب ہے، آنے والا آیا، گھوڑے کو کہیں باندھا بازو میں، اور آتے ہی فوراً مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جتنے تھے معتقدین اور جتنے لوگ تھے سارے کے سارے صفوں کو درست کر کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کر وہ نقاب پوش، چہرے پر نقاب ڈالے ہوا آدمی جنازے کی نماز پڑھائے، چاروں تکبیر مکمل کیے، جنازے کی نماز ختم ہوئی۔ اب جدھر سے آئے ارادہ کیے کہ آگے بڑھیں، جو ہی آپ آگے بڑھے اتنے میں وہی مرید خاص حضرت شمس الدین آگے بڑھے اور آپ کے دامن کو تھام لیے، عرض کرنے لگے، حضور حضور آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کس کے جنازے کی نماز پڑھائے، حضور ہماری یہ گزارش ہے، کل چل کر جب ہمارے مخدوم کی تاریخ لکھی جائے گی لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارے پیر و مرشد علاؤالدین صابر پاک کے جنازے کی نماز کس نے پڑھایا، تو یا حضور ہم جواب کیا دیں گے؟ آپ ہماری اس گزارش کو قبول فرمائیے، یا تو آپ اپنا نام بتائیے تاکہ ہم پوچھنے والے کو جواب دے سکیں کہ ہمارے پیر و مرشد کی جنازے کی نماز فلاں نے پڑھائی ہے، یا کم سے کم آپ اپنے چہرے سے نقاب اتار دیجئے تاکہ ہم دیکھ اور پہچان سکے۔ اتنا سنے وہ نقاب پوش چہرے سے نقاب کو اتار دیے، جو ہی نقاب اتارے پورا مجمع حیرت کے عالم میں، سکتے کے عالم میں، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، اور پھر اسی پھٹی ہوئی آنکھوں کے عالم ہی میں اس نیاز مند متوسل سیدنا شمس الدین نے عرض کیا، حضور والا آخر یہ ہم یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ سامنے کوئی اور نہیں، حضرت علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ ہی مسکرا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت علاؤالدین صابر پاک رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے میرے مرید، اے شمس الدین، کیا تم بھول گئے؟ تمہیں نے تو پوچھا تھا کہ فنا کیا ہے، بقا کیا ہے، اس وقت سوال کیا تھا، اس وقت میں نے تمہیں اس کا جواب نہیں دیا تھا، آج ہی جواب دینا تھا، دیکھ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، جس کو تم لحاظ میں لیٹے ہوئے دیکھ رہے ہو اسی کا نام فنا ہے، اور جس کو تم نے گھوڑے پر آتے ہوئے دیکھا اب جاتے ہوئے دیکھو گے اسی کا نام بقا ہے۔ اسی کا نام بقا ہے. اندازہ کیجئے ایک ہی آدمی لاش کی شکل میں لحد میں ایک ہی آدمی جنازے کی نماز خود پڑھا رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ عبادت و ریاضت بندگی کا وہ تاریخ اور وہ چیزیں لوگوں کو بتائی کہ یقیناً ہر ایک کے لیے اس میں نصیحت بھی ہے, عبرت بھی ہے اور زندگی گزارنے کی بہترین طریقے بھی اس میں ہیں. میرے دوستو آپ سوچئے یہ اولیاء اکرام کی زندگیاں, اللہ اکبر. آپ اور سوچیں گے تو بے شمار اولیاء اکرام کی ایسی ایسی زندگیاں, اللہ اکبر. یقیناً ان کی زندگی کو دیکھیں گے ہم میں تعجب ہوگا, ہم پریشانی کے عالم میں آ جائیں گے. لیکن دوستو حق ہے ان کی زندگیاں یقیناً اللہ اکبر. اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست بنایا ہے. ولی کا معنی دوست ہے, رفیق ہے, شفیق ہے, اس لیے ہی تو دوست بنایا. اور جب دوست ہے تبھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے حدیث قدسی کے مطابق اگر کوئی, آقا فرماتے ہیں اگر کوئی کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اسے جنگ کی دعوت دیتا ہوں, اعلان جنگ دیتا ہوں. میرے ولی سے کوئی دشمنی کرے, عداوت کرے, میں اس کو جنگ کی دعوت دیتا ہوں. کون ہے پروردگار عالم سے جنگ لڑ سکے؟ کون ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے؟ اللہ اللہ ہے جس نے آپ کو, ہمیں, پوری مخلوقات کو پیدا کیا. ہے کسی کے اندر طاقت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مقابلہ کر سکے؟ ہے کسی کے اندر قوت کہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلہ کے لیے زور آزمائی کرے یا کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کرے؟ نہیں کر سکتا, کسی بھی حال میں نہیں کر سکتا. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے ولی سے جو دشمنی کرتا ہے میں اسے اعلان جنگ دیتا ہوں, جنگ کی دعوت دیتا ہوں. میرے دوستو اسی لیے کہا گیا ہے اولیاء کرام بے خوف اور بے غم کیوں ہیں؟ کیوں ڈرتے وہی ہیں جو کسی سے کمزور ہوتے ہیں. ڈرنے والے وہی دوسرے سے ڈرتا ہے جس کے اندر کمزوری ہوتی ہے, طاقت میں کمی ہو, قوت میں کمی ہو, کسی چیز میں بھی کمی ہو, اپنے سے بڑے آدمی سے اور اپنے سے بڑے والے سے آدمی ڈرتا ہے. لیکن اولیاء کرام اللہ سے ایسا ڈرے, ڈرنے کا حق ادا کر دیا اور اللہ نے اسے اپنا بنا لیا. اب دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے مقابلہ میں آ نہیں سکتی, دنیا کی کوئی بھی طاقت ولی کے مقابلہ نہیں کر سکتی. اور جب ولی کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کوئی طاقت تو یقیناً ولی طاقت میں بڑے ہی عرفہ و اعلیٰ ہوئے. اور جب طاقت و قوت میں اس قدر عرفہ و اعلیٰ تو لا محالہ اس کو نہ کوئی غم ہوگا نہ کسی سے ڈر ہوگا. سوائے اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. دوستو اور کئی باتیں ہیں, مغرب کا وقت بھی ہونے جا رہا ہے, چند باتیں ہیں آپ سماعت فرما لیں. حضرات ولی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبین کی جماعت ہے, اولیاء کرام اللہ کے دوست ہیں اولیاء کرام. لیکن مفسران کرام ولایت کو تین حصے میں تقسیم کیے ہیں, ایک ولایت وہبی, قصبی وغیرہ سے اس کو تقسیم کیے ہیں. وہ اس مانا کر کے بعضوں کو ولایت جو ہے فطری اعتبار سے پیدائشی ولی بن کر ہی دنیا میں تشریف لاتے ہیں, اور کوئی ولی کی صحبت میں رہ کر ولی کے نگاہ کرم سے ولی بن جاتے ہیں, اور کوئی اعمال ریاضت بندگی کرتے کرتے عبادت کرتے کرتے اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولی بنا لیتا ہے. تین تقسیم, ایک وہ جو فطری اعتبار سے مادرزاد ولی, جیسا کہ سیدنا غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی, پیدائشی ولی کہ پیدا ہونے کے بعد رمضان میں آپ دن میں دودھ نہیں پیئے مشہور ہے, اور غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی وہ کرامت بھی مشہور ہے کہ جب آپ بچپنے ہی کے عالم میں قبرستان کے 500 مردے کو ایک اشارے سے زندہ کیے تھے. سبحان اللہ. مشہور ہے ام مادرزاد ولی ہیں. ایمان تازہ کرنے کے لیے اشارتن اگر آپ سمجھیں تو اس انداز میں کہ بحیرہ اخضر کے دامن میں آباد یہ خانقاہ ہے, وہاں پر ایک درویش بیٹھے ہیں, اور یہ وہ درویش سیدنا غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہیں. آرام سے خانقاہ میں تشریف فرما ہے. اتنے میں ایک عورت آتی ہے, زار و قطار رو رہی ہے, زار و قطار رو رہی ہے, اور پھر اس کے گود میں ایک سرپوش بچہ پڑا ہوا ہے. کیا ہے محترم, وقت ختم ہو گیا چلے ہے نا ابھی؟ اچھی بات. تو عادت نہیں ہے چائے پینے کی. غوثی اعظم رضی اللہ تعالیٰ بچپنے کے عالم میں ہے, اللہ اکبر, اور خانقاہ میں آپ کے نانا جان ہیں. ایک عورت آتی ہے, گود میں ایک بچہ ہے, اور وہ عورت زار و قطار رو رہی ہے. رونے کا یہ عالم کہ سسکیا عورت کی جو ہے اٹک رہی ہے, آنکھوں سے خون کے یا آنسوؤں کے سیلاب ہے, بے انتہا عورت رو رہی ہے. وہ عورت سامنے رو رہی ہے, اور اسی عورت کے سامنے معصوم حیرت کا مجسمہ بنے ہوئے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمانے لگتے ہیں, امی جان آپ پریشان کیوں ہیں, رو کیوں رہی ہے, وجہ کیا ہے, اس قدر رونے کا عالم کیوں؟ تو عورت کہنے لگی کہ بیٹا تم کیا پوچھتے ہو, بیٹا کیا پوچھتے ہو, معاملہ یہ ہے کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں, اور میرے شوہر کی آخری نشانی یہ میرا بچہ تھا, جن کے بیمار پڑنے پر میں صحت یابی کے لیے دعا کرانے کے لیے بڑی محنت اور بڑے دوڑ دھوپ کے ساتھ اس خانقاہ تک آئی, لیکن آنے سے پہلے پہلے میں پوری قوت صرف کر ڈالی, لیکن پہنچنے سے پہلے پہلے ہی یہ بچہ مر گیا, اور تب بھی اس کے باوجود میں خانقاہ میں لے کر آئی, لیکن اس خانقاہ میں بیٹھے ہوئے مرد کامل نے بچے کو دیکھا اور مجھے صبر کے بھور میں تلقین کرتا ہوا آگے بڑھ گئے کہ عورت صبر کرو, اللہ نے چاہا تو, پروردگار عالم نے چاہا تو تمہیں اس سے بہتر اولادیں بھی مل سکتی ہے. اللہ اکبر. اور زار و قطار رو رہی ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی, معصوم ہے, بچپنے کی عمر میں ہے, بچپنے کے عالم میں ہے. جب اس عورت کو اس قدر آہ و زاری کرتے ہوئے دیکھے, اس قدر آہ و بغا کرتے ہوئے دیکھے, آپ کو رحم آیا, اور پھر آپ رحم ہی کے جذبے میں فرمانے لگے, امی جان آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, بچہ مرا نہیں ہے, دیکھو زندہ ہے, حرکت کر رہا ہے. اللہ اکبر. بے قرار ماں اتنی بات سنے تڑپ کر جب بچے کے چہرے سے کپڑا ہٹائی تو دنگ رہ گئی کہ یقیناً بچہ حرکت کر رہا ہے. خوشی کی چیخ بلند ہوئی, جو ہی خوشی کی چیخ بلند ہوئی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے بزرگ باہر نکل پڑے, اور جب اور قریب آئے ایک نظر زندہ اور متحرک بچے پر ڈالا, اور ڈالنے کے بعد پھر کیا تھا, وہ درویش اپنی لاٹھی کو اٹھائے, لکڑی لیے, اور لینے کے بعد جو ہے غوث اعظم کے پیچھے بھاگے تاکہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بزرگ کو قہر آلود دیکھ کر بھاگنے لگے, گلیوں سے مڑتے ہوئے, ادھر ادھر سے مڑتے ہوئے آگے بڑھے, آگے بڑھے. اللہ اکبر. جب گلیوں سے آپ گزر کر قبرستان کے قریب پہنچے اور قبرستان کو عبور کرنے ہی والے تھے, بلند آواز سے کہنے لگے, اے قبرستان کے دفنیوں میری مدد کرو. چونہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی اتنا فرمائے کہ یہ دوڑتا ہوا بزرگ ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے. کیوں کہ 500 قبرستان کے مردے زندہ ہو کر غوث اعظم کے لیے ڈھال بن چکے تھے, کھڑے ہو کر ڈھال بن چکے تھے. اب پھر یہ مرد بزرگ کہنے لگے, واہ بیٹا تمہارا مرتبہ یقیناً بہت بلند و بالا ہے, ہم تمہاری مرضی پر اپنا سر جھکاتے ہیں. یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مادرزاد ولی ہیں, مادرزاد ولی ہیں, اور دوسرے اولیاء کرام جس کو اللہ تبارک و تعالی کسی ولی کے نگاہ کرم سے ولی بنا دیا ہو, جیسا کہ وہ بھی ولی, تو اس معنی کر آپ سیدنا بشر حافظ رضی اللہ تعالی کی زندگی پر بھی نظر ڈال سکتے ہیں کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کاغذ کا احترام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے بلند مقام عطا فرمایا. اور اتنا ہی نہیں کہ آپ بہت ہی زبردست ولی کامل بنے. ان کی ولایت کے چرچے کا یہ عالم کہ بشر حافظ رضی اللہ تعالیٰ راستوں میں ننگے پیر چلا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کے جانوروں کو حکم دیا تھا کہ بشر حافظ جدھر جدھر چلتے ہیں ان جگہوں پر ان راستوں پر کبھی کوئی گوبر یا لیت پیشاب وغیرہ نہ کرے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بشر حافظ میرے اس ولی کامل کے قدم یا ان کا پیر تمہاری ناپاکی سے گردآلود ہو جائے. اللہ اکبر. بتائیے کہ ایک ولی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے اوپر بھی پابندی لگا دی. بتایا گیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک جانور نے راستے میں گوبر کر دیا تو نے سمجھا اور کہ آج لگتا ایسا ہے کہ آج بے شرافی انتقال کر گئے اس لیے جانور نے یہاں گوبر کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد معلوم ہوا کہ یقیناً سیدنا بے شرحافی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ یقیناً انتقال کر گئے, پردہ فرما گئے ہیں. آپ سوچو جانور کو بھی پتا چل گیا کہ ایک ولی کامل اب نہیں رہے. ان کے تعظیم کے لیے پروردگار عالم کی طرف سے حکم کے مطابق راستوں میں جانور وغیرہ یعنی گوبر وغیرہ نہیں کیے. اب چونکہ وہ رہے نہیں تو اب کیا کہنا. تو آپ سوچیں یہ بے شرحافی بھی اسی میں, اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے نگاہ ڈال کر بے شمار چوروں کو ولی بنائے, قطب بنائے, ابدال بنائے. تو نگاہ یعنی کہ ایک ولی کے نگاہ سے کسی کو ولایت ملی تو یہ ولایت وہبی اور قصری ولی جو محنت و مشقت ریاضت بندگی رات رات بھر عبادت رات رات بھر ریاضت ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہنا وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں کر کے اللہ کی رضا حاصل کر لینا, اور اللہ کی رضا جب حاصل کر لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو اپنا دوست بنا لیتا. وہ بھی ولی ہے. تو میرے دوستو تصوف کے جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے تقوی باطن. کہتے ہیں ظاہری افعال ظاہری چیزیں یہ ساری چیزیں جسمانی اعتبار سے یہ جو عوارض ہیں یا اور دیگر ارکان ضابطے اصول وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں شریعی نقطۂ نظر سے شریعت کے اصول کے مطابق اس پر عمل کرنا ہوگا, لیکن تصوف کے معاملے میں سب سے پہلے آپ اپنے دل میں خوف خدا. جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا اس کے دل سے ریا غائب ہو جائے گا, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا حرص و حواس ختم ہو جائے گا, جس کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ یقیناً ہر طرح کی غیبت چغلی برائی ہر طرح کی برائی سے بچے گا. ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے اللہ سے ڈرنا ہے, اور ہر گناہوں کی اصل جڑ ہے خدا سے نہ ڈرنا. تقویٰ کی سب سے اہم بنیاد ہے خدا سے ڈرنا. یعنی تصوف کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ خدا سے ڈرا جائے, تقویٰ اختیار کیا جائے. متقی امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے پائے کے عالم ہیں, اور تصوف پر آپ نے بے شمار کتابیں تصنیف فرمائی ہیں. آپ ان کی کتابوں کو مطالعہ کریں گے اللہ اکبر, کسی بھی واقعہ میں آپ پڑھیں گے تو آپ کا دل جو ہے خوف خدا سے لرز اٹھے گا. کسی بھی آپ واقعہ کو پڑھیں گے, کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے ان کے اللہ اکبر, ساری چیزوں میں من جملہ نچوڑ جو ہے خوف خدا. خوف خدا جب خوف خدا اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر دیں گے تو یقیناً پھر جو ہے آپ دنیاوی غم سے آزاد ہو جائیں گے. لا خوف کا تاج آپ کو پہنا دیا جائے گا, جیسا کہ رب کا ارشاد ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کیے. محترم حضرات مناسب یہ ہے آج کا یہ دن سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ رضوان کا عرس کا دن ہے. آپ اور ہم تمام کے تمام اعلی حضرت کے چاہنے والے ہیں. اعلی حضرت کا احسان سنیوں پر اہل سنت والجماعت پر بے حد ہے. اتنا احسان ہے کہ ہم اس احسان کو کسی بھی حال میں اس کا شکر بجا نہیں لا سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج کوئی بھی سنی اعلی حضرت ہی کی اشاعت اور ان کی کتابوں کی وجہ سے چاہے کتنے سے بڑا بدعقیدہ ہو ان کے سامنے سینہ ٹھوک کر اپنی حقانیت کو ظاہر کرتا ہے. حقانیت کو زیتو اعلیٰ حضرت کا احسان. تو یاد رکھیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا عرس آج ہے. اعلیٰ حضرت جہاں ایک جید عالم دین, بڑے زبردست عالم, اللہ اکبر, 50 علوم و فنون پر آپ کو دسترس حاصل. جہاں آپ ایک طرف عالم ہیں, دوسری طرف آپ ایک ولی کامل بھی رہے, اور تیسری طرف ایک سچے عاشق رسول بھی رہے, عشق میں ممتاز بھی رہے اعلیٰ حضرت, ولایت میں بھی ممتاز رہے اعلیٰ حضرت, علم میں بھی ممتاز رہے اعلیٰ حضرت. اللہ اکبر. علم کا یہ عالم, ایک مختصر حدیث سماعت کیجیے علم سے متعلق. حدیث پاک میں ہے کہ جو آدمی, نزہت المجالس کی حدیث ہے, فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجھے قسم ہے اپنی رب کی عزت و جلال کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, جب کوئی آدمی علم سیکھنے کے لیے اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے, اور جنت میں ایک ایک قدم کے بدلے میں ایک ایک شہر آباد فرماتا ہے, اور یعنی زمین کے جس حصے سے وہ گزر کے جاتا ہے وہ زمین کا ٹکڑا, وہ زمین کے حصے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہے. اللہ, دوسرے حدیث پاک میں آقا فرماتے ہیں آسمان و زمین کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام مخلوقات طالب علم کے لیے, علم سیکھنے والے کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرتے ہیں. سبحان اللہ. جب بندہ علم سیکھا, علم سیکھنے کا یہ عالم, جب علم سیکھ لیا تو وہ عالم بنا. اب عالم کا مقام یہ حدیث پاک میں ہے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما, ایک عالم کو سلام کرنا 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. سبحان اللہ. ایک عالم کو سلام کرنا 70,000 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں جس نے عالم سے مصافہ کیا گویا اس نے مجھ سے مصافہ کیا, جس نے عالم کے ساتھ عالم کی صحبت میں رہا گویا اس نے میری صحبت میں رہا, اور جس نے میری صحبت میں رہا قیامت کے دن وہ میرے ہم نشین ہوگا. سبحان اللہ. وہ میرا ہم نشین ہوگا. اور ایک دوسرے حدیث پاک میں حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں, عرش کے نیچے مشک اذفر کا بنایا ہوا ایک شہر آباد ہے, اس شہر کے دروازے میں روزانہ فرشتے کھڑے ہو کر اس طرح ندا دیتے ہیں کہ مبارک ان لوگوں کے لیے جس نے علم سیکھ کر عالم بنا, ان کا مرتبہ کا یہ عالم کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یعنی جس نے ایک عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے انبیاء کرام کی زیارت کی, اور جس نے انبیاء کرام کی زیارت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی, اور جس نے اللہ کی زیارت کی اس کا ٹھکانہ جنت ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو عالم کا وہ عالم, تو اعلیٰ حضرت عالم ہی نہیں بہت بڑے عالم. بتائیے انداز کوئی ہے اسے مثال دینے والا, مثال پیش کر سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہم الرضوان ایک ہی وقت میں بیک وقت میں دو موضوع پر دونوں ہاتھوں سے دو فن میں تحریر فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. تحریر فرمایا کرتے تھے, اور اتنا ہی نہیں آرا حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان کے حافظے کا یہ عالم جس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھ لیتے پھر اسے دوسری مرتبہ پڑھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی, پورے سینے میں محفوظ ہو جایا کرتا. اللہ اکبر. 30 دن میں 30 پارے قرآن کریم حفظ کیے, اور پھر پورے رمضان میں تراویح آپ نے سنا دی. اللہ اکبر. تو ایک طرف بڑے زبردست عالم, عربستان میں حرمین شریفین کے تقریباً 500 جید علماء نے مل کر اعلیٰ حضرت کو مجدد کا لقب عطا فرمایا. 14th century کے مجدد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان ہیں. تو جہاں ایک ولی کا ایک عالم دین, دوسری طرف ایک ولی کامل. ولی کامل آزان ہو گئی نہیں ہے نا؟ کیا بند کر دیں, ختم کر دیں؟ اچھی بات, ٹھیک, اچھی بات, اچھی بات. درود پاک پڑھیے, اللہم صل علی, کس کی ہم شی, الحمدللہ, ایک مرتبہ درود پاک پڑھیے, اللہم صل علی سیدنا شفینا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاح و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس ختم کر دیتے ہیں آپ, باسر ایک دو جملہ سماعت فرما لیجئے. اعلیٰ حضرت جہاں ایک عالم بامل عالم تھے, وہیں ایک بڑے زبردست ولی کامل بھی تھے. اللہ اکبر, آپ کی کرامت. بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کی جھرمٹ میں تشریف فرما ہے, سامنے آگ جل رہی ہے. اتنے میں اعلیٰ حضرت ہی کہ کوئی چاہنے والے آئے, اور آئے تو اعلیٰ حضرت نے حکم دیا کہ اس آگ میں کود جاؤ. ڈرنے لگے, حضور یہ آگ ہے, ہمیں جلا نہ دے گی, جل کے راکھ ہو جائیں گے. شسو پیز میں, یعنی پیچھے ہٹنے لگے, پسو پیش کرنے لگے. اتنے میں کوئی دوسرے آنے والا نہایت ہی اعلیٰ حضرت کے سچے عاشق تھے, آیا اور آنے جو ہی قریب آیا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا دیکھ یہ آگ جل رہی ہے, کود جا. اس نے یہ نہیں پوچھا حضور کیوں, اس نے یہ نہیں پوچھا آخر کیوں, کیا وجہ ہے, معاملہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں, حکم پائے اور فوراً آگ میں اتر گئے. سبحان اللہ. آپ یاد رکھو کہ جو ہی آگ میں اترے تو نہ آگ آپ کو جلائی, نہ کوئی نقصان پہنچائے, نہ اور کچھ امتیار ہوا. اس لیے کہا گیا اے عشق تیرے سر پہ جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. آگ لگانے والا آگ لگایا ہے تو بجھانا بھی جانتا ہے, لیکن محبت کا امتحان بھی تو ہو گیا. اعلیٰ حضرت کے سامنے آپ نے ایک عاشق کا امتحان لیا, گویا آگ پر آپ کی حکومت برقرار رہی, کہ آپ نے حکم دیا کہ میرے غلام یعنی کہ میرے چاہنے والے کو نہ جلایا جائے. تو بتائیے کتنی عظیم کرامت. تو جہاں ایک ولی کامل, تو وہاں دوسری طرف ایک زبردست عاشق رسول, زبردست عاشق رسول, عشق کا یہ عالم. بارہا خواب میں آقا کائنات کی زیارت کرتے رہے, دیدار کرتے رہے, خواب میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتے رہے, لیکن تمنا کاش آقا کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا, کاش رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی آنکھوں سے دیکھ لیتا, ان کی زیارت کر لیتا, یہی تمنا لیے ہوئے ہیں. اور پھر حرمین کریمین کا سفر کے لیے آگے بڑھے, روانہ ہوئے, اور جب مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے, اور پھر گنبد خضرا کے چاروں طرف صلوات و سلام کی ڈالیاں نشاور پیش کرنے لگے, آنکھوں میں آنسو ہے, اور پھر دیدار کا شوق ہے, اور پھر عشق کا جذبہ ہے, دل کی تمنا ہے یا رسول اللہ, یہ غلام دور دراز سے سفر کر کے, محنت و مشقت کر کے, یا حبیب اللہ آپ کے دیدار کے لیے آیا ہے, یا رسول اللہ اس غلام پر رحم کیجئے, یا حبیب اللہ اس غلام پر کرم فرمائیے, اور آپ اپنے دیدار سے مشرف فرما دیجئے. اللہ اکبر, رو رہے ہیں, آہ وہ زاری میں مشغول ہے, درود پاک پڑھتے ہیں, نعت سرور کونین گنگناتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان گنبد خضرا کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اتنے میں عشق اٹھا, باوجود اس کے آپ شربت دید سے محروم رہ رہے ہیں, یعنی آپ دیدار سے ابھی تک محروم ہی ہیں, اپنی تمنا پوری نہیں ہوتی نظر آتی. شوق اور فراق سے روئے, اور اسی رونے کے عالم میں, فراق کے عالم میں چند جملے ناتیا آپ یوں عاشقان انداز میں پڑھنے لگے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, عاشقانہ چال مستانہ ڈھال, اسی انداز میں آپ چکر لگا رہے ہیں, آنکھوں میں آنسو ہے, آنکھیں بند ہیں. اتنے میں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس غلام پر رحم آ گیا. اللہ اکبر. لکھنے والوں نے لکھا ہے, تاریخ مرتب کرنے والوں نے لکھا ہے, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان سوز و گداز کے عالم میں نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں. اتنے میں قبر منور رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شک ہوتی ہے, اور آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے اقدس کو باہر نکالتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ رضوان فرط محبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کو بوسا دیتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اندازہ کیجئے عشق کا یہ عالم. تو اس لیے اعلیٰ حضرت عالم بھی ہیں, ولی کامل بھی ہیں اور ایک عاشق صادق بھی ہیں. اللہ اکبر, جہاں آپ ہر طرح کے فنون میں کتابیں لکھے ہیں وہاں تصوف پر بھی آپ بہترین خطاب اور بہترین تحریریں اور تقریریں بھی فرمائی ہیں. وقت اب یہ نہیں ہے کہ اس پہ مفصل تفسیر یعنی روشنی ڈالی جائے, انشاءاللہ کبھی پھر موقع ملا تو الحمدللہ آپ حضرات کے سامنے پھر کچھ باتیں بتانے کی زحمت کرو یعنی زحمت آپ حضرات کو بتانے کی سعادت حاصل کروں گا. دعا ہے بارگاہ خداوندی میں, مولا ہم تمام کی حاضری کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری دعائیں قبول فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
برائے کرم جو حضرت محمد عبرت علی شاہ شتاری سجادہ نشین بارگاہ حضرت ابراہیم شاہ اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قادری شتاری اسٹیج پر ڈائس پر آ جائیں.
جو حضرات کرسیوں سے پیچھے بیٹھے وہ آگے آ جائیں, ذرا سا آگے پر کر لیں. اب آپ کے سامنے صوفی باصفا صوفی محمد ولی با صاحب قادری چشتی شتاری ہاشمی مادامت اللہ والی اپنے خطاب نواب صاحب کو محدود فرمائیے, سماعت فرمائیے گا. دل جمنے کے ساتھ میں تشریف رکھیں, آگے کرسی کو پر کر لیں گا, جو خالی کرسیاں ان کو پر کر لیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, صدق اللہ ولی العظیم وصدق رسوله النبی العربی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین اکرام, رونق اسٹیج, صوفیہ علماء اکرام, ٹرسٹیان صوفی سینٹر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اتنا کچھ نورانی بیان, خطاب, حکایتیں اولیاء اللہ کی حضرت علامہ مولانا ناظم الدین صاحب نے بیان فرمائے ہیں, آپ کو مستفیض کیے ہیں, آپ کے قلب کو منور کیے ہیں. احادیث شریفہ کی روشنی میں صوفی کا مقام اور علم تصوف کے اعتبار سے میں چند نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا, سے سماعت فرمائیے. درود پاک پڑھیے بعض بلند, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 محمد. شعر عرض ہے, در فیض بند رہتا ہے کب کچھ, در فیض بند رہتا ہے کب کچھ, فقیروں کے دینے کا ہوتا ہے ڈھک کچھ. در فیض بند رہتا ہے کب کچھ, فقیروں کے دینے کا ہوتا ہے ڈھک کچھ, فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ, بہت جانچ لیتے ہی دیتے ہی تب کچھ, بہت جانچ لیتے ہی دیتے ہی تب کچھ. اور اگر انسان ہے, اور اگر انسان ہے عرفان کا سامان پیدا کر, اگر انسان ہے عرفان کا سامان پیدا کر تو اپنی روح کے اندر نئی ایک شان پیدا کر, تو اپنی روح کے اندر نئی ایک شان پیدا کر, پھر حجاب اٹھ جائے گا, حجاب اٹھ جائے گا, جلوے نظر آئیں گے وحدت کے, تو اپنے ذکر سے سینے میں ایک طوفان پیدا کر. سامعین اکرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ, اے ایمان والوں اطمینان کر لو اپنے دلوں کو میرے ذکر سے. پھر اللہ کا ارشاد ہے لا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار بغیر میرے ذکر کے تمہارے دلوں کو اطمینان مل ہی نہیں سکتا. لفظ اللہ خبرداری وارننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بغیر میرے ذکر سے, بغیر میرے ذکر کے تمہارے دل مطمئن ہی ہو نہیں سکتے. یعنی دل اگر مطمئن, دل کو مطمئن کرنا ہے تو وہ ذکر کرنا ہے, اللہ کا ذکر. سامعین اکرام, تمام وجود انسانی کا دار و مدار, سارے جسم کا دار و مدار سینٹر دل ہے. رات کو جب آپ سوتے ہیں کوئی چیز حرکت نہیں کرتی, لیکن دل باقاعدہ, دل کی دھڑکن کم نہیں ہوتی, اگر کم ہو جائے تو انسان مر جائے گا. دل باقاعدہ اپنا کام کر رہا ہے, دل باقاعدہ اپنا کام کر رہا ہے. دو چیزوں کو نیند ہی نہیں ہے, ایک سانس ہے ایک دل ہے. بس اسی نکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دو چیزوں کو نیند ہی نہیں ہے, چاہے دن ہو چاہے رات ہو, چاہے تکن تھکن ہو, کچھ بھی ہو. بار بار ذکر قلب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے, بار بار قلب کی صفائی کے لیے, قلب کی گہرائیوں میں جا کر نماز پڑھنے کے لیے, یعنی حضور یہ قلب کے سے نماز ادا کرنے کے لیے, ہر چیز کو دل سے ادا کرنے کے لیے بار بار تذکرہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو مقام دل کیا ہے, دل کا مرتبہ کیا ہے؟ سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی صاحب الاشارات والمعانی, معدن انوار الہی, کاشف اسرار معنوی, خطب الاخطاء فرد الاحباب, شیخ الکل, محبوب سبحانی, معشوق ربانی, کامل الانسانی, ہیکل نورانی, خندیل نورانی, واجب المکانی, سرچشم سلطانی, لنگر ہر دو جہانی, محبوب یزدانی, الباز الاشب, غوث الثقلین آل حسنین المترفین, حضرت شیخ سیدنا ابو محمد میرا محی الحق والدین, سیدنا مرشدنا میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, بنی آدم کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے, یعنی لد لگاتی ہوئی چیز گوشت کا لوتھڑا ہے. اگر وہ بدل جائے تو سارا انسان کا وجود بدل جائے, اگر وہ بگڑ جائے تو سارے انسان کا جسم وجود بگڑ جائے. اور ایک روایت میں سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, انسان کا دل مثل گھوڑے کے بچڑے کے مانند ہے. انسان کا دل مثل ایک گھوڑے کے بچڑے کے مانند ہے. آپ نے گھوڑے کے بچے کو تو دیکھا ہوگا, گھوڑے کے بچے کو جب تک وہ بڑا نہیں ہوتا, لگام نہیں ڈالی جاتی, زین نہیں ڈالی جاتی, نہ اس کے اوپر ہنٹر برسائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی بچہ ہے. جدھر من چاہتا ہے پدکتا ہوا, جدھر من چاہتا ہے پدکتا ہوا اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے. گھوڑے کا بچڑا جدھر من چاہتا ہے پدکتا ہوا اپنی مرضی سے چلا جاتا ہے, کوئی قید نہیں, کوئی بندش نہیں. اسی مثال انسان کا دل بھی شہوت کی طرف, گناہ کی طرف مثل گھوڑے کے بچڑے کے مانند ہے. دل ایک عام انسان کا نارمل دل, جو نہ مرید ہے, نہ کوئی طالب ہے, نہ کوئی شاگرد ہے, نہ تزکیہ نفس ہے اس کے اندر, کچھ بھی نہیں. ایک عام انسان کا نارمل دل گھوڑے کے بچڑے کے مانند پھدکتا ہوا گناہوں کی طرف جا مائل, گناہوں کی طرف بڑھ رہا ہے, جیسے کہ گھوڑے کا بچڑا پھدک رہا ہے. اس مانند کبھی شہوت کی طرف, کبھی ہرس و حواس کی طرف, کبھی نفسانی خواہشات کے غلبے میں, جب تک کہ اسے زین نہ پہنائی جائے, گھوڑے کے بچڑے کو لگام نہ ڈالی جائے. گھوڑے کے بچڑے کو جب لگام ڈال دی جاتی ہے وہ قابو میں آ جاتا ہے, پھر بھی اگر قابو نہ آئے تو اسے ہنٹر برسایا جاتا ہے تاکہ وہ قابو میں آ جائے. زین اور ہنٹر, زین لگام اور ہنٹر کی ضرورت پڑتی ہے گھوڑے کو قابو میں لانے کے لیے. اسی مثال انسان کے دل کو بھی قابو میں لانے کے لیے اول جو ہے مرشد کامل کی ضرورت ہے. جو بیت ہے وہ لگام ہے, بیت ہے جو لگام ہے, اور اس کے اوپر پھر بھی دل قابو میں نہیں آتا. بیت ہو گئی ہے لیکن پھر بھی دل دنیا دار ہے, شہوت کی طرف غالب ہے, نفسانی خواہشات کی طرف غالب ہے. مرید کو مراد حاصل نہیں ہو رہی ہے, وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہے, یا تو اس کے مرشد کی تعلیم پر عمل نہیں کیا ہے وہ, یا پھر شہوت کا غلبہ ہے. اس دل کو بھی قابو میں لانے کے لیے پہلی لگام جو ہے وہ بیت ہے,
قرآن میں جس کا تذکرہ ہے سورۃ الفتح کے اندر, ان الذین یبیون کا انما یبیون اللہ ید اللہ فوق ایدہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے ہاتھ پر جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں وہ آپ کا نہیں بلکہ میرا ہاتھ ہے, اور کس بات کا حق لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس بات کا وعدہ لے رہے ہیں, عہد لے رہے ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین سے, اپنے نفسانی خواہشات کو کچلنے کا عہد, دین پر ثابت قدمی کا عہد, دنیائی محبت کو فنا کرنے کا عہد, تزکیہ نفس کا عہد, یہی عہد ہے جو مرشدان طریقت, پیران وظام یا شیوخان طریقت اپنے مریدین سے عہد لیتے ہیں, وعدہ لیتے ہیں, بیعت یہی ہے. تو یہ لگام ہم دل کے لیے, اور دل پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا ہے, اس کے لیے شیوخان طریقت اولیاء اللہ ذکر کا حلقہ رکھتے ہیں, یعنی ذکر و اذکار کراتے ہیں, کلمہ طیبہ کا ذکر, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, یعنی ذکر اللہ کے ذکر کی ضرب دل پر لگاتے ہیں, یعنی اللہ کے ذکر سے دل کو چوٹ پہنچاتے ہیں, دل کو قابو میں لاتے ہیں. گھوڑے کے بچڑے کو قابو میں لانے کے لیے انٹر برسایا جاتا ہے, اور انسان کے دل کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ کا ذکر کرایا جاتا ہے. سامعین اکرام, دل کا مقام بہت بڑا ہے, لہذا میں اور تفسیر میں نہیں جانا چاہتا, تصوف کے متعلق کچھ میں بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ آئندہ اجلاس میں. تزکیہ نفس یا صفائی قلب, مقامات دل کے متعلق انشاءاللہ میں بیان کروں گا اگر موقع ہو اور ان اللہ والوں کی دعائیں ہو تو. سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں, سرکار بغداد, تصوف تہذیب و اخلاق کو کہتے ہیں, تصوف تہذیب و اخلاق کو کہتے ہیں, تمام خواہشات نفسانی دنیاوی کو فنا کر کے قرب خدا, یعنی خدا کی بارگاہ تک رسائی, خدا کی بارگاہ تک قرب, خدا سے ملاقات کرنے کو تصوف کہتے ہیں. دیگر صوفیاء اکرام علیہ مجمعین ارشاد فرماتے ہیں, انسان مجمع ہے روح اور جسم کا. انسان کس کا مجمع ہے؟ روح اور جسم کا. اگر جسم کی ترقی ہو جائے, جسم کی نشو نما ہو جائے, اگر روح کی نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے. اگر روح کی نشو نما ہے, اگر جسم کی نہ ہو تو یہ بھی بیکار ہے. دونوں کی نشو نما ضروری ہے, روح اور جسم کی. جسم کا تعلق زمین سے ہے, جسم کا تعلق عناصر اربع سے ہے, پانی, مٹی, ہوا, آگ, ان تمام چیزوں سے جسم کا تعلق ہے. یعنی زمینی تعلق جسم کا ہے, یعنی مٹی سے بنا ہے, مٹی سے تعلق. اب جسم کی نشو نما کے لیے, جسم کو قوت پہنچانے کے لیے چاول, جو بھی اناج اگتا ہے زمین پر, پھل پھول جو بھی ہے, زمین کی اگی ہوئی چیزیں جسم کو فائدہ پہنچاتے ہیں, جسم کو بڑھوتری دیتے ہیں, بلوغیت پہنچاتے ہیں. وہی روح کی نشو نما کے لیے, روح کا تعلق کس سے ہے؟ آسمانوں سے ہے. روح کا تعلق آسمانوں سے ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے, روح کو بھی نشو نما کی ضرورت ہے, روح کو بھی بلوغیت کی ضرورت ہے. جیسا جسم کو بلوغیت کی ضرورت ہے, اسی مثال روح کو بھی بلوغیت کی ضرورت ہے, روح کو بھی طاقت کی ضرورت ہے. جیسا کہ آپ غذا کھلاتے ہیں جسم کو طاقت دینے کے لیے, روح کو بھی ضرورت ہے. روح بھی بھوکی ہے, روح کو بھی کپڑا پنا پہنانے کی ضرورت ہے, روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. تو یہی روحانی غذا اللہ کا ذکر و اذکار ہے, مرشدان طریقت کی توجہ عینی ہے, اللہ والوں کی توجہ عینی ہے, نگاہ کرم بھی ان کی روح کی غذا ہے, عشق رسول روح کی غذا ہے. روح کو جب تک غذا نہ پہنچائی گئی, اگر روح مردہ ہو جائے تو سارے کا سارا دار و مدار مسلمان مردہ ہو جائے گا, اور یہی مردگی کا سبب ہے کہ آج قوم ناکام ہے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جنگ بدر یا معرکہ کربلا یا جنگ احد, جتنے بھی معرکے ہوئے ہیں اسلام میں, کم تعداد میں رہ کر مسلمانوں کو فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے. کم تعداد میں رہ کر فتح و نصرت حاصل ہوئی ہے مسلمانوں نے عالم کو. ایک طرف 22,000 کا ابو جہل کا لشکر ہے, جو کھا پی کر تندرست چست ہاتھی کی فوج, ہزاروں کا لشکر, مال دولت ایک طرف, تین دن کے فاقہ کشیں ایک طرف, تین دن کے فاقہ کش صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی المجمعین میدان بدر میں پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں, دو وقت کا کھانا بھی میسر نہیں, تین دن کا فاقہ, اور 22,000 کے لشکر کے ساتھ لڑتے ہوئے غالب آ جاتے ہیں کافروں پر, جیتتے کافروں کے ساتھ جیت جاتے ہیں. یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ روحانی طاقت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے. جہاں پر نفس کا غلبہ ہو وہاں پر کافروں کا غلبہ ہے, جہاں نفس غالب آ جاتا ہے وہاں کافر غالب آ جاتے ہیں. آج مسلمانوں پر کافروں کا غالب آنے کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ یہی ایک وجہ ہے, سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ نفس کے غلام ہو گئے ہیں مسلمان. نفس کا غلبہ آ گیا ہے مسلمان پر, روح کی طرف توجہ نہیں, دل کی صفائی کی طرف توجہ نہیں, اپنے آپ کا احتساب نہیں. حضرت خواجہ بازید بستامی رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, سرکار کا اتنا بڑا مرتبہ ہے خواجہ بازید بستامی رضی اللہ تعالیٰ کا, آپ مادر ذات ولی ہیں, 17 پاروں کے حافظ قرآن ہیں, 7 سال کی عمر میں حافظہ کیا آپ نے, حافظ قرآن بنے. قرآن شریف میں جب یہ ذکر آیا کہ ایک حق ماں کا ہے, ایک حق ماں باپ کا ہے, ایک حق اللہ کا ہے, تو آپ نے ماں باپ کے سامنے آئے اور یہ بات رکھی کہ اے میرے والد, ایک حق آپ کا ہے, ایک حق اللہ کا ہے, میں کس کا حق ادا کروں؟ ماں باپ تو صاحب ولایت تھے, صاحب نظر تھے, اجازت دے دی, جاؤ بیٹا ہم نے تمہیں اجازت دی, تم اللہ کا حق ادا کرو, عبادت کرو. حضرت بازید بستامی رحمت اللہ علیہ جنگل جا کر 12 سال کا سخت مجاہدہ کیا, یعنی 12 سال پتے کھا کر عبادت کی. حضرت فرماتے ہیں 12 سال کے بعد میں نے اپنے نفس کو غور کیا تو نفس کے اندر تکبر تھا, یعنی میں پناہ تکبر تھا. پھر میں نے 6 سال کا کڑا مجاہدہ کیا اور 6 سال پتے چبائے, کھانا نہیں کھلایا, 18 سال کا سخت مجاہدہ. سرکار بازید بستامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں 18 سال کے مجاہدے کے بعد میں نے اپنے نفس کو غور کیا تو مسلمان بنا تھا. 18 سال کے مجاہدے کے بعد, ایک تو مادر زاد 17 پاروں کے حافظ قرآن, مادر زاد ولی, ان کا یہ فرمان ہے کہ 18 سال کے بعد میں نے اپنے نفس پر احتساب کیا, غور کیا تو مسلمان, نفس میرا مسلمان بنا تھا. اپنے آپ کا احتساب کر کر دیکھیں کہ ہم کس اسٹیج پر ہیں, ہم کس بات کا دعویٰ کر سکتے ہیں, کہ کیا مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, کیا مسلمان ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں, کیا عاشق ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کا احتساب کرنے کی ضرورت ہے. میرے نوے دادا پیر شاہ عبد العزیز سرکار محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی حجت اللہ البالغہ کلمہ العالیہ برہان المرشدین شیخ الطریقہ تعالیٰ حضرت خطب الدین احمد المعروف شاہ ولی اللہ محدث الدہلوی صوفی قادری چشتی نقشبندی سہروردی مجددی رحمۃ اللہ علیہ, جن کا فضل و احسان سارے ہندوستان پر ہے, چاہے ندوہ ہو, چاہے بریلی شریف ہو, چاہے دکن ہو, کہیں پر بھی ہو. اب اتنے بڑے محدث ہیں, علم حدیث لانے والی ذات آپ ہی کی ہے. اور حضرت شاہ عبد القادر محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے, معزی القرآن ہے تفسیر کا نام, شاہ عبد القادر محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھا ہے, قرآن میں کتنے الف ہیں اس کا حساب انہوں نے درج کیا ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ قرآن میں کتنے الف ہیں اس کا حساب لگانا معمولی بات ہے؟ قرآن میں کتنے بے ہیں, قرآن میں الف سے لے کر یا تک کتنے حروف ہیں, یہ حساب لے لکھا ہے انہوں نے, شاہ عبد القادر محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. ایک واقعہ درج کرتے ہیں اپنے پیر و مرشد کا, شاہ عبد العزیز سرکار محدث الدہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب بھی مسجد کو نماز کو جاتے اپنا امامہ آنکھوں پر رکھ لیتے, یعنی مسجد کے اندر جب بھی انٹر ہوتے وہ اپنا امامہ آنکھوں پر رکھ لیتے. ان کے مرید نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہے, آپ امامہ اپنی آنکھوں پر کیوں رکھ لیتے ہیں؟ تو کچھ نہیں جواب دیا, اپنا امامہ اتار کر اپنے مرید کے سر پر رکھ دیا. جیسے ہی وہ مرید آنکھ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو سارے مسجد میں
آدمی دو چار نظر آ رہے ہیں لیکن پورے کے پورے جانور نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ خنزیر، بکرا، چیل، خچر، یہ تمام کے تمام نظر آ رہے ہیں، جاور جانور نظر آ رہے ہیں۔ اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کہ سرکار اس کا کیا معاملہ ہے، بتایا کہ اس میں ایمان والے ہی چار ہی لوگ ہیں، 250 سال پہلے یہ عالم ہے تو آج کا عالم کیا ہوگا، اپنے آپ کے احتساب کرنے کی ضرورت ہے، پہلے عمل کی ضرورت ہے۔ تقریریں قیامت تک چلتی رہیں گی لیکن علماء کرام کے نورانی بیانات کو سن کر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اولیاء اللہ کے چہروں کو دیکھ کر ان کی بارگاہ میں خدمت کرنے کی ضرورت ہے، شیوخان طریقہ سے فیض لینے کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم